بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة يوسف مختصر تفسير کا درس جاری ہے، اور جہاں پر رکی تو وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 102 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذلك من أنباء الغيب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. نوحيه إليك، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پختہ کیا. وهم يمكرون، اور وہ چال چل رہے تھے. پچھلے درس میں میں نے بیان کیا تھا کہ سورت یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قصے کا اختتام ہوا. اب قصہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. قصے کی ابتدا قرآن مجید کے ذکر سے ہوئی، اور بلکہ سورت کی ابتدا، سورت یوسف کی ابتدا تھی قرآن مجید کے ذکر سے ہوئی، اور قصے کی ابتدا خواب سے ہوئی، اور قصے کے اختتام دعا پہ ہوا. جب وہ خواب کی تعبیر مکمل ہوئی اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اپنے رب سے، بڑی عظیم اور پیاری دعا کہ اسلام پر وفات ہو اور صالحین کی رفقت میں قیامت کے دن. یہ تمام چیزیں جو جن کا ذکر ہوا ہے، سارا کا سارا قرآن مجید عمومی طور پہ، اور سورت یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے خصوصی طور پر، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سا پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیونکہ یہ قصہ معروف اور مشہور تھا. بنی اسرائیل میں یہ قصہ معروف تھا. ہم کہتے بنی اسرائیل، اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور بنی بیٹے، 12 بیٹے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سمیت. تو یہ قصہ ان میں زیادہ معروف و مشہور تھا کیونکہ ان کے باپ دادوں کا قصہ ہے، اور اتنی پیارے انداز میں یہ قصہ نہ تورات میں نہ انجیل میں ہے. جب یہ قصہ ان لوگوں نے سنا اور پڑھا، ایسے حیران ہوئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن ہٹ درمی دیکھیں، میں سے بہت چند اور گنتی کے تعداد لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. صرف تکبر اور بغض و نفرت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے انہوں نے حق کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو قصہ ہے خصوصی طور پر، اور یہ جو قرآن مجید ہے عمومی طور پر، یہ کیا ہے؟ ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں. یہ آپ کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، اس میں کچھ آپ کی طرف سے کچھ بات نہیں ہے، کوئی عام قصہ مزے لینے کے لیے نہیں ہے. جو بھی اس میں موجود ہے، جو آپ نے ذکر کیا ہے، وہ سب غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں. اگر یہ خبریں آپ کو نہ دیتے تو نہ آپ کو علم ہوتا، نہ آپ کی امت کو، نہ دنیا کو علم ہوتا. کیونکہ تورات انجیل تو تحریف شدہ ہے نا، حق تو نہیں جانتے کہاں پہ، ان میں سے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے ہمیں نہیں پتہ، سب خلط پلط ہو گیا ہے. یہ اللہ کے پاک کلام ہے، اس کی ہر خبر سچی ہے اور حق ہے. مزید تأکید، وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس بات پر فیصلہ کیا اور جمع ہوئے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا ہے، اپنے باپ سے جدا کر کے ان پر ظلم کرتے ہوئے، اور وہ چال چل رہے تھے. جب یہ باتیں آپس مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کرنا ہے، اقتلوا یوسف لا تقتلوا یوسف والقوه في الجب، یہ ساری باتیں جو ہیں کہاں سے پتہ چلیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، میں نے آپ پر وحی نازل کی ہے، اور ایسی وحی گویا کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو، آپ سن رہے ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہ اتنی باریک بینی سے بات کرنا صرف وہی ہو سکتا جو وہاں پر اس وقت گواہ تھا موجود تھا، یا ایسی سچی خبر سچی سور سے ہو جو باریک بینی بھی جانتا ہو، اللہ سے بہتر کون ہے جاننے والا؟ کیوں مکر فریب کی بات چھپ کے کرتا ہے نا انسان، مکر فریب کی بات دھوکے کی بات سامنے تھوڑی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دل میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے، حقوق خیانت کو بھی جانتا ہے. اگر بھائی زبان سے بھی نہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو دل میں چھپے وہ بھی جانتے، وہ بھی خبر دیتے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ چال چل رہے ہیں، سبحان اللہ. تو ایک تو یہ بات آ گئی، کیونکہ قصے کا اختتام میں نے کہا ہے وحی کی بات آئی، قرآن کا ذکر آنے والا ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت انداز میں شروع قرآن مجید کے ذکر سے ہوئی، انتہا بھی ایسے ہوگی لیکن بہترین انداز میں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنی بھی چاہیں جتنی بھی حرص رکھیں، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، خبر سچی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، سچی خبر ہے، قصہ بھی سچا ہے. قصہ ایسے دل ہل جائیں، خبریں سچی ہیں، احکام عدل انصاف پر قائم ہیں، حکمت پر قائم ہیں، کوئی ظلم و ستم نہیں ہے. جو اللہ کے احکام ہے، جو حکم دیا ہے، کوئی ظلم نہیں ہے. انسان وہ کر سکتا ہے، بہترین طریقے سے کر سکتا ہے، کوئی ظلم کوئی جبر نہیں ہے. جس سے منع کیا گیا ہے اس میں اکثر جو انسان کو اپنا نقصان ہے. خوبصورت دین ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے. آپ جتنے بھی حرص کر لیں، کیونکہ لوگوں کے دلوں کی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، اور دل بھی دیا سمجھنے کے لیے، صحت اور عافیت دی ہے، صرف روزگار کمانے کے لیے نہیں بلکہ اس دین کو سمجھنے کے لیے بھی، تاکہ حجت تمام ہو جائے اور قیامت دن کوئی یہ نہ کہے میں تو اندھا گنگا بہرا تھا، لاچار تھا، اپاہج تھا، چلنے کے قابل نہیں تھا، میں کہاں سے سمجھتا دین کو. ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا، اور اس کا الگ سے دنیا میں شکر کرنا ہے، آخرت الگ سے حساب دینا ہے. لیکن عجب بات ہے کہ اس قرآن مجید کے خوبصورت پیغامات جو اصل میں غیب تھے، اس وقت ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور یہ خبریں ہمارے سامنے کھل کے آئی ہیں جو غیب میں تھی، تب بھی ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں جو نہیں مانتے، اور کثرت تعداد میں ہیں، کم نہیں ہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، حرص کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فصاحت میں انتہا درجہ، لوگوں کی اصلاح کے لیے انتہا درجہ، اصلاح کے لیے جد و جہد کرنا انتہا درجہ. درد دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ میرے اپنے پیارے ہیں یہ شرک پہ مر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، تکلیف ہوتی. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں کے پیچھے. حرص ہے، تکلیف ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیاروں پہ. مشرک ہیں، شرک پہ مریں گے ہمیشہ، اس کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے، کیوں نہیں سمجھتے؟ لیکن سبحان اللہ، کوئی کسر نہیں چھوڑی حق کو بیان کرنے میں، فصاحت، بلاغت. صادق الامین پہلے سے معروف تھے، وحی کے نزول سے پہلے سے معروف تھے. صادق الامین ایک سچا انسان ہے، خوبصورت خوبصیرت والا انسان ہے، آپ کو سچی خبریں دیتا ہے، آپ کی اصلاح کے لیے جد و جہد کرتا ہے، آپ کی مار پیٹ پہ، آپ ظلم سے پر صبر کرنے والا انسان ہے، عظیم، سب سے عظیم انسان ہے. کوئی خوبی باقی نہیں جو ان میں نہ ہو، اس کے باوجود بھی آپ ایمان نہیں لاتے، عجب بات ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اس لیے کثرت تعداد کبھی حق میں عیار نہیں ہے. دلیل، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. پھر کوئی وجہ تو نہیں ہے نا، آخر کیا وجہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے؟ کچھ غلط فہمی ہیں تو وہ بھی دور کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے ان پر کوئی اجر نہیں مانگتے، آپ ان سے اپنے پیغام پر، دعوت پر جواب دیتے ہیں، ان کو کوئی اجر نہیں مانگتے. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ اور کچھ نہیں، سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، عالمین کے لیے نصیحت. قرآن مجید کیا ہے؟ ذکر للعالمین. ان نحن نزلنا ذکر وان له لحافظون. ذکر ہے، ذکر کے معنی میں سے نصیحت ہے، بنیادی طور پر قرآن میں نصیحت، اللہ کا پیغام ہے جو نصیحت ہے عالمین کے لیے، جن و انس کے لیے، ثقلین کے لیے جو مکلف ہیں. اجر عوض اگر مانگتے تب مشکل پڑ جائے، ہمارے پاس پیسہ تو نہیں عوض نہیں دینے کے لیے، ہم کیسے سمجھیں، ہم کیسے مانیں؟ دعوت ہمارے لیے بہت مشکل ہے، یہ پیغام سن کر اس پر ایمان لانا مشکل ہے، اس میں کچھ دینا پڑتا ہے نا، یہ شبہ بھی ختم ہو گیا، تمہیں کچھ دینا نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ مانگتے نہیں، بلکہ کچھ دینے کے، بہت کچھ دینے کے لیے آئے ہیں، اور بہت کچھ دیا ہے. وما تسألهم علیہ من اجر، کوئی بھی اجر، کوئی بھی ذاتی فائدہ نہیں چاہتے، تعریف تک بھی نہیں چاہتے، کچھ نہ کریں، اس میں فائدہ کی بات ہی نہیں ہے. فائدہ نقصان تو رب کے ہاتھ میں ہے نا، آپ سے کیا میرا مطالبہ؟ کچھ بھی نہیں، صرف ایک مطالبہ، قولوا لا الہ الا اللہ، تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کرو، یہ بنیادی پیغام ہے. قرآن مجید نصیحت ہے، عالمین کے لیے نصیحت ہے، اس پر کوئی اجر بھی یا کچھ پیمنٹ بھی آپ کو نہیں دینی، تب بھی ایمان نہیں ہے، یہ عذر بھی گیا. اس کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رب کریم کی عظمت، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، رب اتنا عظیم اور کریم ہے، یہ بھی سن لیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَيْن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور بہت ساری آسمانوں اور زمین میں آیات ہیں، رب کی عظمت کی نشانیاں ہیں، جن نشانوں کو دیکھ کر فوراً ایمان لانا چاہیے، اتنی بڑی نشانیاں ہیں. یمرون علیہا، جس پر وہ گزرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، لیکن وہ ان سے منہ پھیرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں. قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید نصیحت ہے، تمام آیات پہ نصیحت ہے، یہ آیات شرعیہ ہیں، قرآن اور صحیح حدیث. قرآن اللہ کے پاک کلام ہے اور اللہ کی وحی ہے، نصیحت ہے، اور خوبصورت انداز بیان سے نصیحت کو بیان کیا گیا ہے، عام لفظوں میں نہیں. کیونکہ قرآن مجید کی جو چیلنج ہے، اس میں سے ایک چیلنج یہ ہے کہ ایسا قرآن بنا کے دکھاؤ، سوال نہیں پیدا ہوتا، ایک صورت بنا کے دکھاؤ. کیونکہ پیغام کے طریقے میں بھی چیلنج ہے، صرف الفاظوں میں نہیں، جملوں میں نہیں، انداز بیان میں بھی چیلنج ہے، کہ نصیحت کرنا اگر 10 لوگ ہیں، سب سے بہترین نصیحت کس کی ہے؟ ایسی نصیحت جو چیلنج ہو، کوئی ایسا کر نہیں سکتا، وہ ان کو نظر نہ آئی. اچھا، قرآن نہیں پڑھنا چاہتے نا، نصیحت نہیں لینا چاہتے نا، یہ آیات شرعیہ چھوڑ دیں. آیات کونیہ، کتنی آیتیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، آسمانوں اور زمین پر نظر نہیں آتی. سورج نظر نہیں آتا، آتا ہے. چاند نظر نہیں آتا رات کو، وہ بھی آتا ہے. سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت، کہ نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں، اچھی طرح دیکھتے ہیں. یعنی غور و فکر کرو، تأمل کرو، ان چیزوں کو پیدا کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن رب کو مانتے پھر کیوں نہیں ہیں؟ شرک کیوں کرتے ہیں؟ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ خلل کہاں پہ ہے؟ آنکھوں میں خلل ہے، نظر نہیں آتے، نظر تو آ رہی ہے، اندھے تو نہیں ہے نا. کانوں میں خلل ہے، سنائی نہیں دیتا، نہیں سن بھی تو رہے ہیں، بہرے تو نہیں ہے نا. خلل کہاں پہ ہے؟ دل میں ہے. رب کی معرفت نہیں ہے، حق المعرفہ. ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے. کیونکہ ایمان کی اساس، صحیح ایمان کی بنیاد توحید ہے، توحید عبادت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود یقیناً ماننا اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. آیتوں سے گزرتے ہیں صبح و شام، اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے بھی سنتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا، پھر بھی ایمان نہیں لاتے، کیونکہ اعراض سے کام لیتے ہیں، وہ معرضون. آپ جب کسی چیز سے منہ پھیر لیتے ہو اور پیٹھ پیچھے کر دیتے ہو، یعنی آپ کو اس کی غرض ہی نہیں ہے، لا تعلق ہی ہے نا، ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ انسان اپنا جب بے پرواہ دیکھتا ہے نا کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے رب کی ضرورت کیا ہے، میں کیوں ان آیتوں کو دیکھوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. آج کافر کے گھانٹ کو دیکھ لیں آپ، مشرکین کو دیکھیں جب وہ شرک کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم غلط ہوتے ہماری پکڑ ہوتی، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، عافیت ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، اگر ہم غلط ہوتے تو ہماری پکڑ ہوتی، ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا. یہ ترازو ہی بے وقوفوں کا. اللہ تعالیٰ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں جسے چاہے دے دے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو دیتا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے، لیکن ایمان، توحید اور آخرت کس کے لیے ہے؟ صرف اپنے پیاروں کے لیے، مومنین کے لیے. وہ اس حقیقت سے قاصر ہیں بیچارے. پھر مزید تاکید، عجب بات دیکھیں آپ، نہ آیات شرعیہ کام آئی ہیں ایمان کے لیے، اور نہ آیات کونیہ کام آئی ہے ان لوگوں کے، اکثر لوگوں کے ایمان کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ایک اور خطرناک اور خوفناک حقیقت ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے مگر وہ مشرک ہیں. جو ایمان لاتے ہیں ان کی اکثریت بھی شرک کرتے ہیں. ایمان کا مطلب اللہ تعالیٰ موجود ہے، مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، راز کے تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا ہے، مان لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، غیر اللہ کے نظریں بھی مانتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، عبادات بھی صرف کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. اکثر لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، اس کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں. ایمان تو کام نہ آیا نا. وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں، یہ بھی کثرت سے موجود ہیں دنیا میں. سوال یہ ہے کہ میں کہاں پہ ہوں، ان اکثریت میں جو ایمان نہیں لاتے، ان اکثریت میں جو ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں، یا ان چند لوگوں میں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور توحید اور سنت پر بھی قائم ہیں. یہ پیغام ابو جہل نے بھی سنا، ابو لہب نے بھی سنا، سن عمر صدیق نے بھی سنا، سن عمر خطاب نے بھی سنا، منافقین نے بھی سنا، دشمن نے سنا، پیاروں نے سنا، دوستوں نے سنا، اور آج ہم بھی سن رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی اہل ایمان بھی ہے، اہل کفر بھی ہے، اہل سنت اہل بدعت سب سن رہے ہیں. آج جو قبر کا طواف کرتے ہیں، کیا وہ آیت نہیں پڑھتے؟ ایسے گزر جاتی آیت. کبھی سوچا ہے اس آیت کا معنی کیا ہے؟ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، کیوں یہ لفظ ہے؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کبھی سوچا ہے، کبھی سمجھا ہے یہ آیت کیوں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ میں نے ایک سوال کیا ہے، میں کہاں پر ہوں؟ کبھی اپنا محاسبہ کر کے پوچھیں. ایمان بھی ہے اور شرک بھی ہے، اور کثرت کا لفظ بھی ہے. خوفناک ہے کہ نہیں؟ بولا بھائی، عام بات نہیں ہے کہ اکثر لوگ ایمان بھی رکھیں گے لیکن شرک بھی کریں گے، بہت کم لوگ ایمان اور توحید پر قائم ہوں گے جو شرک سے پاک ہوں گے. یہ معنی ہے کہ نہیں؟ تو سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ میں کہاں پہ ہوں؟ قرآن مجید میرے لیے ضابطۂ حیات ہے، میں نے زندگی کیسے بدلی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد. اصل سوال تو یہ ہے نا. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. کئی لوگ اسے غلط فہمی کا شکار، بڑا مغالتا ہے، کلمہ پڑھ لیا بس بھائی بات ختم ہو گئی ہے. برجیا کی سب سے بڑی پہچان ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے اب کچھ بھی کرو بس ختم، اب مشرک نہیں ہو سکتے. قبر کا طواف شرک نہیں ہے، غیر اللہ کے نظر نیازے کرنا شرک نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے کوئی عبادت صرف کرنا شرک نہیں ہے، کسی کو مشکل کشا کہنا شرک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے بات ختم ہو گئی. سبحان اللہ. تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم اللہ کے، یہ اللہ کے بزرگ ہم اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں، بس یہ ہمارے سے یہ تعلق ہے. ہم ہیں گنہگار خطا کار لوگ ہیں، ہماری رسائی رب تک ہو نہیں سکتی، ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے پاک پیارے لوگ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، یہ ان کی رسائی اللہ تک ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کیا کہتا تھا، ابو لہب کیا کہتا تھا، اس سے علاوہ کچھ اور لفظ تھے ان کے، ان لوگوں کے کیا الفاظ تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم نہیں کی عبادت کرتے لات عزا حبل ود سواع یغوث عوق نصر جتنے بھی ان کے معبودات ہیں، نہیں کی عبادت کرتے، نہیں کو پوچھتے، مگر کیوں، وجہ کیا ہے، الا استثناء ہے، مگر لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون، واضح ہوئی آیت، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ابو جہل مانتا تھا اللہ موجود ہے، مانتا تھا اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن شرک کرتا تھا، اس آیت میں بالکل واضح ہے۔ یہ ایمان کافی نہیں، توحید ربوبیت پر ایمان کافی نہیں ہے، نہ ہی انبیاء کی دعوت رہی ہے کبھی کہ اللہ تعالیٰ کو واحد سچا رب مانو، غلط ہے، کلمہ توحید کے معنی یہ ہے ہی نہیں۔ دیکھ لو قرآن مجید میں کئی آیات میں، ایک جگہ پہ نہیں، کئی آیات میں کثرت سے جہاں پر اللہ کے رسول کی دعوت کا اور پیغام کا ذکر ہے، اس میں توحید ربوبیت کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سچا واحد رب مان لو، جہاں پر بھی ہے کلمہ توحید کا جو پیغام ہے وہ کیسا ہے، توحید الوہیت، کیسا پیغام ہے، قال اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود سچا معبود نہیں ہے، باقی سب باطل معبودات ہیں، ایک سچا معبود ہے۔ دیکھ لو قرآن مجید میں اللہ کے جتنی رسول گزرے ہیں، نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، صالح علیہ السلام کو دیکھ لیں، ہود علیہ السلام کو دیکھ لیں، شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیں، ایک ہی پیغام بار بار ریپیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک نبی، ایک رسول تو کہہ دیتا نا کہ اللہ کو ایک واحد سچا رب مان لو، بس تمہارے کافی ہے، بار بار یہ پیغام کیوں آ رہا ہے؟ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام سے لے کر سب سے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی پیغام بار بار کیوں آ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا حکم کس انداز سے دیا، ایک رب کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی سچا رب نہیں ہے، کوئی اس کا سوا کوئی تمہارا سچا معبود نہیں، ایک ہی سچا معبود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون، افامنوا، کیا وہ امن امان میں ہیں، کیا وہ بے خوف ہو چکے ہیں، ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله، کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی آفت چھا جائے، او تاتيهم الساعه، یا ان پر قیامت آ جائے، بغتہ اچانک، وہم لا يشعرون، جبکہ وہ ان کو شعور بھی نہ ہو اور بے خبر ہو، یعنی ابھی بھی ایمان نہیں لاتے، نہ تو قرآن مجید کی آیات شرعیہ، جو قرآن مجید جو آیات ہیں، جو خوبصورت پیغامات، سورۃ یوسف ایک قصہ ہے، وہ پورے سورۃ میں جو پیغام ہے، پورے قرآن میں جو پیغام ہے، نہ تو اس پر ایمان ہے، آیات کونیہ پر بھی ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ایمان لے کے آئے ہیں ان کی اکثریت بھی شرک کرنے والے ہیں۔ صحیح طریقے سے ایمان کیوں نہیں لانا چاہتے، ایک سوال نشان ہے، کیا وہ اس انتظار میں ہیں، اب ذرا خوبصورت پیغام دیکھیں، افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله، کیا وہ اس چیز کے امن میں ہیں، یا وہ بے خوف ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ایسا عذاب جو چھا جانے والا عذاب ہے، جو ان کو ہلاک کر دے، اس کے انتظار میں، اب عذاب آئے گا تب ہم مانیں گے، تب ماننے کے وقت کہاں ہے، تب صحیح ایمان کا وقت کہاں ہے، جب موت اور ہلاکت سامنے آ جائے گی، تب تو باتیں ختم ہو گئی نا، یا وہ اس انتظار میں ہیں کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی تب ایمان لائیں گے، سبحان اللہ۔ اس لیے جب انسان کو موت آتی ہے نا، اور دیکھتا ہے مرنے والا شخص ہے، موت کے وقت فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، فرشتے آتے ہیں ان کو قبض کرنے کے لیے، ان کے ساتھ مد البصر فرشتے ہوتے ہیں، یہاں تک نگاہ جاتی ہے، یا تو ان کے ہاتھوں میں خوبصورت سفید خوشبودار کفن ہوتے ہیں، یا کالے سیاہ بدبودار کفن ہوتے ہیں، مرنے والا دیکھ رہا ہے، وقت آ گیا ہے، اب واپسی کا وقت ختم ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہ زمین نہیں رہے گی، آسمان نہیں رہے گا، سب ختم ہوتا جائے گا. ایسے دھول خوف طاری ہو جائے گا کہ حامل عورت کا حمل گر جائے گا، اور دودھ پلانے بھی بھول جائے گا کسی اس نے دودھ پلایا ہے. انسان کیا ایسے جیسے کہ نشہ کی ہو، جب تک اس نے کوئی نشہ اور چیز پی بھی نہیں ہے. وترام سکارا وما ہم بھی سکارا، لیکن اللہ کا عذاب اتنی عظیم ہے، شدید سخت عذاب ہے. ابھی تو صرف قیامت قائم ہوئی، عذاب تو نہیں شروع ہوا نا. اس قیامت کے قائم ہونے کو عذاب دیکھ رہے ہیں، یہ سخت عذاب ہے. یہ حالت ہو جائے گی کہ اس انتظار میں ہے، تب ایمان لے کے آئیں گے. اور اس وقت بندہ کیا کرے گا جب دیکھے گا فرشتے آئے ہیں؟ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ربی، اے میرے رب، توحید ربیت کو ابھی وسیلہ بنا کے رب ارجعون، مجھے واپس کر دے. اے میرے رب، تو میرا خالق ہے، مالک ہے، تو نے تدبیر کی ہے میری، تو میرا مشکل شہایت روا ہے، مجھے ایک دفعہ موقع دے دے بس. رب ارجعون، میں کچھ اور نہیں مانگتا، ایک موقع دے دو، واپس مجھے بھیج دو دنیا میں، ایک دفعہ زندہ کر دے مجھے. اچھا، کیوں زندہ کریں بھائی؟ کیوں زندہ ہونا، کیوں واپس جانا چاہتے ہو؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ بس مجھے ایک موقع دے دو، میں دنیا میں واپس جا کے اچھا کام کرنا چاہوں. اعمل صالحا فیما، جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، اچھا چھوڑ کے نہیں آیا ہوں. کفر ہے، شرک، بدعات، خرافات، نافرمانیاں، سود خوری، ظلم، ستم، رشتے کو توڑنا، بد اخلاقی، بد کلامی، بد زبانی، جھوٹ، فریب، غیبت، چغل خوری، بہت سارا کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، ایک موقع دے دو مجھے بس، میں واپس جا کے اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. ملے گا موقع؟ کلا، ایک لفظ آئے گا، ہرگز نہیں، بات ختم ہو چکی ہے. اب برزخ ہے، اب وقت برزخ شروع ہو گئے، دنیا ختم ہو گئی، ابھی آخرت آنے والی ہے. اب یہاں پر تمہارا حساب جو قبر میں، برزخ میں جو ہوگا نا، وہ تم نے جھیلنا ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. قل، کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الى اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرہ، یقینی، علم کی بنیاد پر. انا، میں، ومن اتبعنی، اور وہ جس نے میری اتباع کی ہے، وہ سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اس عظیم آیت میں دعوت اور تبلیغ کے ارکان موجود ہیں اور بنیادی اہم باتیں موجود ہیں. دعوت اور تبلیغ کے لیے چند آیات ہیں جن میں آپ کی دعوت تمید، دعوت و تبلیغ جو ہے اس کے اساس، قواعد اور ضوابط اور اصول جمع ہے. ایک یہ آیت ہے، اور سورۃ النحل کی آخری آیات جو ہیں، ان میں آپ دیکھیں دعوت اور تبلیغ کے جو بنیادی اصول ہیں آپ کو مل جائیں گے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ الی آخر الآیات، سورۃ النحل کی آخری آیات جو ہیں، سے آخر تک. اس آیت میں دیکھیں، اچھا، قل، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب بات کی اہمیت ہوتی ہے تو خاص پیغام آتا ہے. قل، کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ قرآن مجید سارا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، لیکن کچھ آیات میں مزید ایمفیسس کے لیے، کسی خاص چیز پر زور دینے کے لیے یہ لفظ قل کا بیان ہوتا ہے. قل، هذه، یہ سبیلی، میرا راستہ ہے. اور سبیل اس راستہ کو کہتے جس پہ آمد و رفت ہوتی ہے، خالی راستہ کو سبیل نہیں کہتے، طریق کہتے، کچھ اور کہہ سکتے. سبیل، یہ راستہ وہ جس پہ چلا جاتا ہے. اور لوگ راستے پر چلتے ہیں اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے. روزمرہ زندگی میں انسان راستے سے گزر کے اپنے کام کی طرف جاتا ہے نا، یا گھر کی طرف جاتا ہے، اپنے جو مصالح ہیں ان کو حاصل کرتا ہے. اب ایک خصوصی راستے کا ذکر ہے، زندگی بدل دینے والا راستہ، عام راستہ نہیں، صرف روزگار کا نہیں، صرف آپ کی دنیا بہتر کرنے والا راستہ نہیں، یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کرنے کے لیے فلاح کا راستہ ہے. اس لیے نسبت کس کی طرف ہے؟ ہاں، یہ سبیلی میرا راستہ ہے. اس راستے کی اساس کیا ہے؟ ادعو الی اللہ, میں بلاتا ہوں, دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف, اپنی طرف نہیں, اپنے کسی ذاتی مفاد کی طرف نہیں, اپنی پہچان کے لیے نہیں, اپنے کسی گروہ جماعت کے لیے نہیں. ادعو الی اللہ, دعوت کی اساس کیا ہونی چاہیے؟ الی اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف, اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف, شریعت کی طرف, جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کی طرف, اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کیسے رہنا ہے اس دنیا میں اور کیسے رب کا سامنا کرنا ہے آخرت میں, یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں. اور لوگوں کو بلانا ہے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف, دعوت ہے, دعوت کی اساس ہے. کس بنیاد پر دعوت دی جاتی ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ. بصیرہ کہتے ہیں یقین علم کو, جو روشن ہو, جس میں کہیں پر بھی کوئی تاریکی کا شائبہ بھی نہ ہو. بصیرہ ہے, علی بصیرہ, وحی نازل ہوتی ہے اور وحی نور ہے, بصیرت ہے, یقین علم ہے. تو دعوت کی اساس, دعوت کی بنیاد وحی کے بنیاد پہ ہونی چاہیے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق کوئی کمی پیشی باقی رہتی نہیں ہے. علی بصیرہ کی بات ہے, صرف علم کا لفظ نہیں ہے, دیکھیں فرق ہے. علی علم بھی ہو سکتا ہے نا, کیونکہ علم کے دعوے دار بہت ہے. بصیرت ممکن نہیں ہے, اگر علم میں کوئی غلطی ہو جائے تو بصیرت نہیں ہوگی. پھر وہ علم تو ہو سکتا ہے, ناقص علم ہو سکتا ہے, علم کامل اور یقین علم کو بصیرت ہوتی ہے. اور اب جب تک خود اس یقین علم کو حاصل نہیں کرتے, نہیں صحیح سمجھتے اور عمل نہیں کرتے, دعوت کیا دیں گے؟ تو علی بصیرہ ہے, اچھی طرح سمجھنا ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بفہم السلف الصالح, صحابہ اور سلف الصالح کی سمجھ کے مطابق سمجھ رہے قرآن کو اور سنت کو, یہ منہج ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی دعوت کا, اور سلفی منہج ہے دعوت کو تبلیغ کا. پھر مزید تاکید کی ہے, یہ عظیم راستہ جو بصیرت پر قائم ہے, اللہ کی طرف دعوت دینے والا راستہ ہے, کس کا ہے؟ انا ومن اتبعنی, میں علی بصیرت پر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, اور ہر وہ شخص جو میرے اتباع کرتا ہے. ومن اتبعنی, وسبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پاک ہے. دعوت کی اساس میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک کر رہے ہیں ہر نقص اور ہر عیب سے. جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے بنائے ہیں, اللہ ان سے پاک ہے. آپ کی دعوت میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے. فرشتہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے, اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کوئی بیوی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. بیوی, بیٹے, بیٹیاں, اولاد محتاجوں کے لیے ہے, ہمارا سہارا بنیں گے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ صمد ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, تمام مخلوقات اسی کی محتاج ہے. اس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے, وہی خالق رازق تدبیر کرنے والا ہے, وہی سچا معبود ہے. تو دعوت کی اساس میں اللہ تعالیٰ کو پاک کرنے کا حصہ بھی شامل ہے. یعنی شرک کے خلاف آپ نے بات کرنی ہوگی, کفر کے خلاف, نفاق کے خلاف, یہ دعوت کے بنیادی حصہ ہے. غلط فہموں کا ازالہ کرنا پڑے گا. جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پاک کرتے ہیں کیونکہ اسے جسم لازم آتا ہے, تشبیہ لازم آتی ہے, یہ کون سا آپ پاک کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کے بنیادی پیغام کے خلاف جا کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کر اسماء و صفات کا انکار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو پاک کرتے ہیں, یہ دعوت ہے تمہاری؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کو پاک کیا جاتا ہے ہر نقص و عیب سے. اور رسول جماعت کے عقیدے کے علاوہ اللہ کوئی بھی ایسے دنیا میں عقیدہ نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بنیاد سے لے کے نیچے سے لے کے اوپر, جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں, ذات, اسماء, صفات, افعال کے تعلق سے جو عقائد رسول جماعت نے بیان کیے ہیں, واللہ ذرا برابر بھی کسی اور باطل گروہ مکل نظر نہیں آتا. روافت دیکھ لیں, خوارج دیکھ لیں, اور باقی کو دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کے جو نقص اور عیب ان لوگوں نے بیان کیے ہیں, نعوذ باللہ, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہودیوں سے مشابہت، نصارہ سے مشابہت کہنے کی آپ کو لازم ملے گی، کیونکہ وہ عقل پرستی کرتے ہوئے اس حقیقت سے دور ہو گئے ہیں. جو عقل پرستی کرتا ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا حق ادا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو نقص و عیب سے پاک کر نہیں سکتا، بلکہ اس سے لازمی غلطی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے کہیں نہ کہیں پر کوئی نقص و عیب وہ لازمی شامل کرتے ہیں، دعویٰ یہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نقص و عیب سے پاک کرنے والے. سوال نہیں پیدا ہوتا، کیوں؟ راستہ جدا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے، ومن اتبعنی صحابہ کا راستہ نہیں ہے، سلف کا راستہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا راستہ ہے. جو بعد میں لوگ عقلانی لوگ قسم کے لوگ ہیں، قدریہ ہیں، معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، ان کا راستہ ہے. جو صحابہ اور سلف اور آپ سلف کی اتباع کرنے کے راستے بالکل جدا راستہ ہے، ان کا راستہ ہے. اور کبھی بھی اس راستے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی نظر نہیں آئے گی، سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے دعوۃ تبلیغ میں اللہ کی پاکیزگی بھی شامل ہے، اس کا حق ادا کیا جائے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. میں شرک سے تب پاک ہو سکتا ہوں جب مجھے شرک کی سمجھ ہو کیا ہے، جب میں شرک کے خلاف بولوں گا، جب میں شرک سے برات کا اعلان کروں گا اور اہل شرک سے برات کا اعلان کروں گا. یہی دین اسلام کی خوبصورتی ہے اور اساس ہے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ الاسلام للہ بالتوحید والانقیاد لہ بالطاعۃ والبراءۃ من شرک واہلہ. عام لفظوں میں جو ہم اسلام کی تعریف کرتے تو یہ تین جملے آتے ہیں. الاستسلام، سرنڈر کرتے ہم. استسلام کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا مکمل طور پہ. یعنی جیسے انسان سرنڈر کرتا ہے نا، دشمن آپ جنگ جیت جاتے ہیں اور سرنڈر کر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اب وہ آپ کو مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا آپ کی کسی کاروائی پر بھی. مسلمان کی حقیقت یہ ہے. الاستسلام للہ کس چیز پر؟ بالتوحید. یعنی شرک زندگی میں ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا. یہ اسلام کی اصل تعریف ہے. والانقیاد لہ بالطاعۃ، اور فرم برداری سے سر جھکا کر فرم بردار ہم رب سے عہد کرتے ہیں. براءت من شرک واہلہ، اور شرک والے شرک سے براءت ہے. اس لیے آخر الفاظ وما انا من المشرکین، یہ اسلام کی بنیاد ہے اور دعوت کی اساس ہے کہ شرک والے شرک کا مقابلہ ہوگا، علمی مقابلہ ہوگا، علم کے اساس پر غلط فہمی کو ازالہ ہوگا. آج لوگ شرک بھی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. عجب بات ہے، کیسے حق پر؟ اس لیے اس سے پہلے والے آیت میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَهُمْ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اب اس کے رد میں خوبصورت اللہ نے پیغام دیا ہے، اس شرک سے کیسے تم توبہ کرو گے، کیسے پاک ہوگے، کیسے دور ہوگے. ایک راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، سبیل الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، جو ومن اتبعنی بھی شامل ہے، صحابہ کا راستہ بھی ہے، سلف کا راستہ بھی ہے، منہج الصحابہ والسلف الصالحین. ان کو اپنا لو، آپ شرک سے بھی پاک ہو جائیں گے، آپ بدعت سے بھی پاک ہو جائیں گے، نفاق سے بھی پاک ہو جائیں گے، آپ سچے پکے مسلمان بن جائیں گے. یہ اساس ہے دعوت کی. اس میں جو ارکان ہیں دعوت اور تبلیغ، سب چار کے ذکر میں یہاں پہ ہے. سب سے پہلے قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، دعوت کی اساس اللہ کی طرف دعوت دینی ہے. ایک ہے دعوت دینے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہوں نے اتباع کی ہے، متبعین، اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے. میں سب سے پہلے کون ہے؟ ومن اتبعنی، دعوت دی ہے، قبول کی ہے، اور وہی دعوت بھی اپنا لی ہے. سب سے بلند ترین درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین میں سے کس کا ہے؟ براہ راست صحابہ کا، کیونکہ براہ راست علم حاصل کیا ہے اور فوراً اس حق کو قبول کیا ہے، اور دعوت بھی ان کی اسی بنیاد پر ہے. جو کہتے ہیں نا منہج السلف، تو یہ سمجھے کہ الگ سے منہج، یہ سبیلی سبیل الرسول ہے، قل ہذہ سبیلی اسی کا حصہ ہے، الگ سے کوئی اور راستہ نہیں. اسی راستے کا نام ہے سبیل الرسول اور سبیل صحابہ و سلف الصالحین، ایک ہی راستہ ہے، جدا نہیں ہے، کیونکہ اسی عہد میں انا و من اتبعنی، ٹھیک ہے نا. اور دعوت کی اساس ادعو الی اللہ، اس میں اخلاص بھی ہے، دعوت توحید بھی ہے، اور تمام جو بھی اللہ تعالی نے احکام پیغامات نازل کیا وحی کے ذریعے قرآن اور سنت میں، قرآن صحیح حدیث میں، وہ دعوت کی اساس ہے. الاہم فالمہم عقیدہ ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اس طریقے سے آپ دعوت کو آگے لے کے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کتنا وقت ہوا ہے؟ چلو یہاں پہ رکتے ہیں. میں سمجھتا تھا کہ آج پورا کر لوں گا، لیکن اگلے درس میں انشاءاللہ دو تین بڑے پیغام ہیں، میں جلدی نہیں گزرنا چاہتا. اگلی آیات میں بڑے خوبصورت پیغام ہیں، تو اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں پہ رکتے ہیں. آیت نمبر کتنا ہے؟ 109. اگلے درس میں یہاں سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ مکمل صورت کی تفسیر کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.